ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار قسم کے دوزخی ایسے ہیں کہ جو دیگر دوزخیوں کو بھی اذیت دیں گے، یعنی ان کی سزا اتنی سخت ہوگی کہ ان کی وجہ سے دوسرے بھی مصیبت میں پڑ جائیں گے، حالانکہ یہ خود اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے۔ یہ چار قسم کے دوزخی ہیں جو کھولتے پیپ کے تالاب اور جہنم کے درمیان دوڑتے بھاگتے ہوئے چلائیں گے اور آہ و ہلاکت بربادی کی صدائیں لگائیں گے، جس سے دوسرے دوزخیوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اتنی دلدوز چیخیں ہوں گی کہ دوسرے بھی آپس میں کہیں گے، ان کمبختوں کو کیا ہوا کہ ہم تو اپنی تکلیف میں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اور ہم کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، ان چاروں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس پر آگ کے انگارے کی صندوق معلق ہوگی، دوسرا وہ ہے جو دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرے گا، تیسرا وہ ہے جس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، چوتھا وہ ہے جو انسان کا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کمبخت نے کون سا کام کیا تھا جس کے بدلے اسے یہ سزا ملی؟ جواب ملے گا، یہ جب مرا تھا اس وقت اس کی گردن پر لوگوں کا مال تھا، یعنی لوگوں کے حق مار کر اس نے مال جمع کر رکھا تھا اور ان کی حق تلفی کی تھی، غصب کیا، خیانت کی، انسانی حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا، یہ اس کا جرم ہوگا۔ نمبر دو، انتڑیاں گھسیٹنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کی پرواہ نہ کرتا تھا کہ جسم پہ کہاں کہاں لگ جاتا ہے، یعنی نجاست سے نہیں بچتا تھا۔ بعض اوقات چھینٹے پاؤں پہ پڑ گئے، جوتوں پہ پڑ گئے، کپڑوں پہ پڑ گئے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو وہ نجاست اور ناپاکی۔ طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا، جب تک انسان پاک نہیں ہوتا اس کی نماز قبول نہیں، اس کی عبادات قبول نہیں، اور ویسے بھی گندگی کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، دوسروں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی واش روم میں اپنے آپ کو صاف کرنے کی پوری ٹریننگ دینی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اگر عادت ہو جائے گندا رہنے کی تو وہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے۔ اس لیے جب نجاست میں انسان رہا تو عبادت قبول نہیں ہوئی، جب عبادت قبول نہیں ہوئی تو سزا کا مستحق ہوا۔ جس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے وہ لوگوں کی بری باتوں کو سن کر ان سے لذت حاصل کرتا تھا، یعنی لوگوں کی چھپی ہوئی بری باتیں، غلط باتیں سن کر ان سے ان میں بہت انٹرسٹ لیتا تھا۔ اور گوشت کھانے والا چغل خور اور غیبت کرنے والا، یعنی بیک بائٹنگ کرنا، جہاں دو لوگ بیٹھے ہیں وہ تیسرے کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، بہن بھائی ہوں، رشتے دار ہوں، دوست ہوں، کوئی مل جائے، ہمیشہ جس کسی سے شکایت ہے فوراً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کھول کے بیٹھ گیا، کبھی اخبار کی خبروں پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا، کبھی کسی کی بیٹی پہ، کسی کی بہن پہ، کسی کی بیوی پہ، ہر وقت برے معنوں میں، برے الفاظ میں تبصرے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی مکروہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی غیبت کرنے والے، بیک بائٹنگ کرنے والے کے بارے میں آتا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے۔ لہٰذا یہ بھی حقوق العباد میں حق تلفی ہے، یعنی کسی کا حق مارنا صرف اس کا مال چرانا نہیں، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا بھی ہے۔ کسی کے خلاف باتیں بنا کر اور جھوٹی باتیں گھڑ کے، یا بعض اوقات الزام تراشی کر کے، یا چغل خوری کر کے دوسروں کے تعلقات خراب کرنا، لگائی بجائی کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ سب کچھ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بسا اوقات گھر اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کی زندگی اذیت میں ہو جاتی ہے ایسی حرکتوں کی وجہ سے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے جتنے بھی جھگڑے ہیں ان میں عموماً یہی چیز کار فرما ہوتی ہے کہ بہو جب شوہر کے پاس بیٹھی ہے تو ساس کی برائیاں کر رہی ہے، ساس کو تنہائی میں موقع مل گیا تو بہو کے خلاف باتیں کر رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کان بھرے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بدگمانیاں پیدا ہوتی، تعلقات میں خرابی، اور پھر لڑائی جھگڑا، اور یہاں تک نوبت بعض وقت پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتی۔ خود سوچئے کہ ایک گھر جب ٹوٹتا ہے تو کتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، دونوں افراد کے پیرنٹس، سارے رشتے دار، اور وہ فیملی، نسل، اولاد، سب کے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی لگائی بجھائی پورے گھر کو آگ لگا دیتی، پورے خاندان کو جلا کے رکھ دیتی۔ اس لیے ایسے لوگ قیامت کے دن سخت ترین سزا پائیں گے۔ پھر اسی طرح ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی رشتے دار ہو یا غیر رشتے دار، مسلمان ہو یا نان مسلم، کوئی بھی ہو، سب کے حقوق برابر ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو اذیت سے بچانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک میں آتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ اللہ تعالیٰ نے قریب کے ہمسائے اور بیگانہ ہمسائے اور پہلو کے ساتھی یعنی کلیگز، کہیں پر بھی جو بیٹھتے ہوں ساتھ، کسی مجلس میں، کہیں کسی سواری پر، کسی کلاس روم میں، کہیں پر بھی جو لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، یہ قرآن کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے بلکہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے اور مہربانی سے پیش آئے، اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ نیک بات کرے یا چپ رہے، یعنی اگر بات کرنی ہے تو کوئی اچھی بات کہے ورنہ خاموشی اختیار کرے. بخاری اور مسلم کی حدیث تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے پڑوسی کو ستایا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. اچھا پڑوسی کو ستانا کیا ہوتا ہے؟ لاؤڈلی میوزک بجانا کہ وہ دوسرے سو نہ سکیں، مستقل شور برپا کیے رکھنا، اسی طرح گندگی پھینک دینا، یا کسی بھی طریقے سے مثلا اپنی عمارت کو اس طرح تعمیر کرنا کہ ان کی ہوا رک جائے یا ان کے سایہ ختم ہو جائے، یا اپنے گھر میں کوئی ایسی کھدائی کر لینا کہ ان کی بنیادوں میں پانی چلا جائے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہمسائے کو اذیت دینے والی ہو ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا جس نے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً جہالت کی وجہ سے کس قدر پڑوس، جہاں لوگوں کے گھر قریب قریب ہوتے ہیں خصوصاً، یا اوپر نیچے ہوتے ہیں، بسا اوقات کتنا بگاڑ ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہوگا، یعنی پڑوسی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا جس کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا گیا کہ فلاں عورت زیادہ نماز پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اپنے ہمسائے کو زبان سے تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. نماز روزہ بھی قبول نہیں اگر زبان سے دوسروں کو اذیت دیے چلے جانا. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کا کچھ کام نہیں ہوتا، وہ جا سڑک پر بیٹھتے ہیں یا یہ کہ دروازوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر گزرنے والے کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، بعض وقت راستہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اذیت دینے میں آ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ حضرت جبریل نے مجھ کو اتنی زیادہ پڑوسی کے بارے میں تلقین کی کہ میں سمجھا کہ ان کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے گا، یعنی وراثت کا بھی حصہ دے دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ افضل ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، یعنی کوئی بھی کمپینین شپ، دوست ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، بہن بھائی ہوں، کلیگز ہوں. فرمایا کہ سب سے اچھا وہ جو اپنے ساتھ رہنے والے کے لیے اچھا ہو. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اخلاق میں اچھا ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور انسان کے بہترین اخلاق کا اندازہ اس کی گواہی گھر والے ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ باہر تو آپ پریٹینڈ کر سکتے ہیں، مصنوعی مسکراہٹ مسکرا سکتے ہیں، لیکن گھر میں آپ یہ نہیں کر سکتے. اسی لیے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ باہر بہت اچھے ہوں گے، گھر پلٹتے ہی ان کا موڈ آف ہو جائے گا، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، کبھی شاؤٹ کریں گے، بسا اوقات باہر کے بھی سارے غیظ غضب غصے گھر والوں پہ آ کے نکالیں گے. تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، ایک مومن کا اخلاق نہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ افضل ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، پڑوسیوں میں سے وہ بہتر ہے جو پڑوسی کے لیے بہتر ہو. آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خدا کے سامنے دو پڑوسی پیش ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کا حق ادا نہ کیا ہوگا، یعنی ان کا مقدمہ آئے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا جو اپنے دروازے کو بند رکھتا ہو تاکہ اس کا پڑوسی اور اس کے بال بچے اس کے گھر میں نہ آنے پائیں تو وہ مومن نہیں. یعنی اگر کوئی شخص پڑوسیوں پہ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے رکھے کہ یہ اندر نہ آ سکیں تو یہ بھی ایمان کے خلاف ہے کہ ان کو برداشت نہ کرنا. یعنی مل جل کر رہنا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ اپنے ہی من میں انسان رہے. اسی طرح یتیموں کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی شہادت والی اور درمیان والی، اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، یعنی قریب قریب ہوں گے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان یتیم بچے کو اپنے ساتھ کھلائے پلائے گا اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس صورت کے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو معافی نہ ہو سکے، جیسے شرک وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب گھروں سے پیارا وہ گھر ہے جس میں یتیم کی عزت اور آؤ بھگت کی جائے. عموماً بچوں کو کوئی نہیں پوچھتا نا کہ جب ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ ماں کی گود میں ہر ایک گزر کے اس کو پیار کرے گا، لیکن اگر کہیں کوئی بچہ نیچے ہے رو رہا ہے تو عموماً لوگ آگے بڑھ کے کم ہی اس کو دیکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. تو انسان کا اصل اخلاق کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے لیے اچھا ہو اخلاق میں، نہ کہ صرف ماں کو دکھانے کے لیے اس کے بچے سے پیار کر رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال گزریں گے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. یعنی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کے جسم کو چھونا، پیار کرنا تاکہ اس کو ایک پروٹیکشن کا احساس ہو، یہ انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوتا ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے. آپ نے فرمایا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، دل نرم ہو جائے گا. مسکین کو کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں نرمی ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہ دے گا جو یتیم پر رحم کرے اور نرمی سے بات کرے، نرمی سے گفتگو کرے. عموماً ہم چھوٹی سی بات پہ برہم ہو جاتے ہیں، ایک دم شاؤٹ کرنے لگتے ہیں، ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، یا بات کرنے کا سٹائل ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت دوسروں پہ چڑھائی. تو نرم گفتگو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایسی گفتگو والا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب نہ دے گا. لیکن یہ گفتگو صرف باہر نہیں، گھر والوں سے بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یتیم کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ قہر کے ساتھ نہ پیش آؤ، غصہ نہ کرو. آپ نے فرمایا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، لیکن اس کے علاوہ مہمان کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ وہ میزبان کو تنگ نہ کرے. اور اس کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن کو سچا جانتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائزہ عزت کے ساتھ ایک دن ایک رات کرے، اور مہمان کا حق 3 دن تک ہے. جو اس سے زیادہ ٹھہرے گا تو وہ مہمان صدقہ کھائے گا، اور اتنا زیادہ ٹھہرنا اس کے لیے حلال نہیں کہ میزبان کو تنگ کر دے. یعنی مہمان کو زیادہ سے زیادہ کسی کے ہاں 3 دن تک رہنا چاہیے. اور ایک دن جائزہ سے مطلب کیا ہے کہ پہلے دن اس کو اچھا کھانا اور اچھی طرح ہر چیز پیش کرنی چاہیے، پھر اسی طرح دوسرے دن اور تیسرے دن تک بھی اس کے ساتھ مہمان جیسا سلوک. لیکن اگر کوئی اس کے بعد رہ رہا ہے تو وہ گھر کا ایک طرح سے فرد ہوگا اور ذمہ داریوں میں بھی شریک ہوگا، اور کوئی کسی کے پاس اتنا نہ ٹھہرے کہ اس کو خوار کر دے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات چھٹیوں کے موسم میں رشتے دار ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، اور کچھ دن تو اچھے گزر جاتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک زحمت اور ایک عذاب بن جاتے ہیں. آپ نے اکثر لوگوں کو کمپلینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، فلاں کام نہیں ہوا، کیا کرتی مہمان تھے گھر میں. یعنی ہمیشہ لوگ مہمانوں کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، ایک عذر اور بہانہ رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے معمولات میں خلل ہو گیا. کیونکہ بسا اوقات ٹھہرانے کی جگہ مناسب نہیں ہوتی، بسا اوقات کھلانے کے لیے اتنا انسان کے پاس نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان کی اپنی روٹین پر فرق پڑ جاتا ہے، خصوصاً جب مہمان کے تقاضے بہت ہوں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کو کہا گیا. پھر اسی طرح والدین کے حقوق کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے والدین کا ہے. جو شخص اپنے والدین کو راضی نہیں کرے گا اس کے لیے وہ مصیبت کا سبب بنے گا. ایک شخص جان کنی کی تکلیف میں مبتلا تھا اور اس کی جان نکل نہیں رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہ اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس شخص کی ماں اس سے ناراض ہے. آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ اپنے بچے کو معاف کر دو، ورنہ اس کی جان نہیں نکلے گی. ماں نہایت غصے میں تھی، اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے. آپ نے پھر پیغام پہنچایا کہ دیکھو بچے کو معاف کر دو. جب اس نے معاف نہیں کیا تو آپ نے کہا کہ لاؤ آگ بھڑکاؤ، اس کی ماں کو بھی سامنے بلاؤ اور اس بچے کو اس کے سامنے آگ میں پھینکو، تو اس کی جان نکل جائے گی. جب ماں نے یہ سنا اور یہ دیکھا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے، تو اس پر اس نے اس کو معاف کر دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے والد ہی تمہاری جنت اور دوزخ ہیں. ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. وہ پھر پوچھتا ہے، فرمایا تمہاری ماں. وہ پھر پوچھتا ہے، فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھتا ہے تو فرمایا تمہارا باپ. ماں باپ کے ساتھ عزت سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، ان کی بات کو غور سے سننا، ان سے بدتمیزی نہ کرنا، یہ تمام ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق رکھا، فرمایا انشکر لی ولی والدائی کا، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اگر دنیا میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور والدین فوت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہیے، ان کے نام پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ انسان کی وہ کوتاہی معاف ہو جائے. اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور اولاد کے حق میں کیا ہے کہ ان کی صحت ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کی جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں اصل بات کیا ہے کہ بچوں کو ایسی تعلیم اور تربیت دو کہ وہ مسلمان بن کر جئیں اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. پھر رشتہ داروں کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھنے کو کہا گیا. قرآن پاک میں 11 جگہ پر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بات آتی ہے، اور فرمایا وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کے حق دو. ایک جگہ پر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، اللہ تم کو عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے کہ تمہارا مال صرف تمہارا اپنا نہیں، تمہارے ضرورت مند رشتہ داروں کا بھی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کاٹنے والے لوگ موجود ہوں. فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رشتہ داریوں کو ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا. پھر اسی طرح فرمایا رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، لا يدخل الجنة قاطع رحم. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صلہ رحمی سے قرابت والوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح شوہر اور بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے. شوہر کا حق کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بیوی کا حق کیا ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کریں. قرآن پاک میں دونوں کے تعلق کو باہم لباس سے تشبیہ دی گئی، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. دونوں ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت ہو، کمفرٹ ہو، اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے ہو. یعنی جو اپنے لباس کو تار تار کرے گا وہ خود ہی کو رسوا کرے گا. شوہر کا بیوی کی برائیاں برسر عام بیان کرنا اور بیوی کا شوہر کے عیب ہر جگہ پر بیٹھ کر کھولنا خود کو رسوا کرنے کے برابر ہے. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر کہیں کسی نے پیٹس رکھے ہوں تو ان کے کھانے پینے کا، ان کے دانہ پانی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور ان کو ایسی انوائرمنٹ دینی چاہیے کہ جس میں ان کو وہ جگہ قید خانہ نہ لگے. اسی طرح کوئی بھی چیز جس کے اندر روح ہو، جان ہو، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ بے وجہ درختوں کو کاٹنے سے بھی منع کیا گیا، اور درخت لگانا بھی عبادت قرار دیا گیا. کہ ایک مومن اگر کوئی کھیتی بھی لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، اس سے پرندے بھی اگر کھاتے ہیں تو وہ لگانے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویده، مسلمان وہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے امن میں رہے. مسلم کا معنی کیا ہے؟ پیسفل. اسلام کا لفظ سین لام میم سے ہے، سلامت رہنے سے. مسلمان خود بھی سلامتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا پیغام ہے. اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہم خود بھی دنیا میں امن چین سے رہیں، سلامتی سے رہیں، اور دوسری مخلوق بھی امن سے رہے، جیسے باقی ساری مخلوق، یہ ستارے اور سیارے، یہ درخت اور سمندر امن کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما. جو بات تیری پسند کے مطابق ہو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، اور جو بات تیری مرضی اور تیری پسند کے خلاف ہو تو ہمیں اس سے دور کر دے اور اپنی مرضی کے تابع کر دے. ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ تو ہمیں بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جان، ہمارے مال، عزت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے. ان کی جان، مال، اولاد، ہر چیز میں برکت پیدا کر دے. ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ ان کی والدہ پر اپنی رحمت فرما، ان کی مشکل کو آسان فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی پریشانیاں اور دکھ دور فرما، ان کی مدد فرما. سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھ. ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے. ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے. ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکھ چین نصیب کر دے. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ جو لوگ کسی بھی تکلیف اور مشکل میں ہیں اللہ ان کی تکلیف دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. جو مائیں اپنے بچوں کی تعلیم اور روزگار اور رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ دنیا کی بھی تمام مشکلات آسان کر دے اور ہماری آخرت کو بہترین کر دے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دے. ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں سے اٹھانا. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے اور ہمیں اپنے دین کی بہترین سمجھ بوجھ دے دے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ تو اس کوشش کو قبول کر دے اور صاحب مجلس کے لیے اس مجلس کو صدقہ جاریہ بنا دے اور ہم سب کو اس مجلس کا فیض عطا کر دے. اللہ تو ان سب کو بہترین جزا دے جنہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.